بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا صدق الله العلي العظيم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اپنے نفس کو مرضی پروردگار کے لیے بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ ایمان والو، تم سب مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو، کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، پھر اگر کھلی نشانیوں کے آ جانے کے بعد لغزش پیدا ہو جائے تو یاد رکھو کہ خدا سب پر غالب ہے اور صاحب حکمت ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیات 207-209 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حسن محبی۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ہمارا پتہ ہے اردو ڈاٹ سحر ٹی وی ڈاٹ آئی آر۔ سامعین، ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد حالات حاضرہ کے جائزے پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا، اور اس کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران بیت المقدس کی آزادی تک فلسطینیوں کی حمایت جاری رکھے گا، نو منتخب صد ابراہیم رئیسی کا اعلان۔ اسرائیل کے مظالم کا سلسلہ جاری، فلسطینیوں کے درجنوں گھر ملبے میں تبدیل۔ اور بیلجیم میں حجاب پر سیاسی ہنگامہ، وزیر اعظم وضاحت دینے پر مجبور، سرکاری اہلکار کا استعفیٰ۔ اور لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے نو منتخب صدر نے حماس کے سیاسی دفتر کے سربراہ اور اسلامی جہاد تنظیم کے سیکرٹری جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ تہران فلسطین کی حمایت جاری رکھے گا۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق حماس کے سیاسی دفتر کے سربراہ اسماعیل ہنیہ اور اسلامی جہاد تنظیم کے سیکرٹری جنرل زیاد النخالہ نے ایران کے نو منتخب صدر آیت اللہ ابراہیم رئیسی سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ المیادین ٹی وی چینل نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ ہنیہ نے ایران کے صدارتی انتخابات میں سید ابراہیم رئیسی کی کامیابی پر انہیں مبارکباد دی اور فلسطین کاز کی اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ زیاد النخالہ نے بھی آیت اللہ رئیسی کے لیے کامیابی کی دعا کی اور فلسطین نیز استقامتی محاذ کی حمایت کے لیے ایران کا شکریہ ادا کیا۔ اس ٹیلی فونی گفتگو میں آیت اللہ رئیسی نے بھی صہیونی حکومت کے خلاف سیف القدس جنگ میں بڑی کامیابی پر مبارکباد دی۔ ایران کے منتخب صدر سید ابراہیم رئیسی نے النخالہ اور ہنیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ یقین رکھیں ایران فلسطین کی حمایت کرتا رہے گا اور بیت المقدس کی آزادی تک فلسطینیوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ انہوں نے غزہ کے خلاف 12 روزہ جنگ میں فلسطینیوں کی فتح پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ فلسطین کی مظلوم ڈٹی رہنے والی اور بہادر قوم ایک بار پھر کڑی آزمائش میں سرخرو ہوئی اور بیت المقدس کی آزادی کے لیے اپنی جدوجہد میں غاصب صہیونی حکومت کو ایک قدم اور پیچھے ڈھکیل دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں غاصب صہیونیوں کے جرائم اور فلسطینی بچوں، خواتین اور شہریوں کا قتل، حالانکہ جرائم پیشہ صہیونیوں کی حیوانیت و بربریت، انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور غزہ و غرب اردن کے بے آسرا لوگوں کی مظلومیت کا ثبوت ہے، لیکن یہ جرائم تباہی کی طرف بڑھ رہی صہیونی حکومت کو بچا نہیں پائیں گے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے نو منتخب صدر نے زور دے کر کہا ہے کہ استقامتی محاذ کے میزائلوں نے سینی حکومت کی سیکورٹی کی شیشے کی دیوار کی کمزوری کو کسی بھی زمانے سے زیادہ واضح کیا ہے, اور فلسطینیوں کے عزم نے سینیوں کے ڈیفنس سسٹم کو تباہ کر دیا, اور یہ ثابت کر دیا ہے کہ اسرائیل کے ناقابل شکست ہونے کا دعویٰ کتنا بے بنیاد ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے کہا ہے کہ ہم مذاکرات اور سفارتکاری پر اپنی پابندی کو بارہا ثابت کر چکے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے غیر جانبدار تحریک کے وزرائے خارجہ کے ورچوئل اجلاس سے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ کثیر قطبی نظام نہ صرف یہ کہ محتاط آپشن شمار ہوتا ہے بلکہ دنیا کے شدید ترین بحرانوں کا واحد مناسب جواب بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے خارجہ پالیسی کی مضبوط بنیاد کی حیثیت سے کثیر جانبہ رجحان کی اپنی راہ کو ہمیشہ ثابت کیا ہے۔ محمد جواد ظریف نے کہا کہ ہم نے مختلف بین الاقوامی مسائل میں جملہ بین الاقوامی ایٹمی معاہدے کی بحالی اور اس میں جان پیدا کرنے کے لیے حالیہ چند ماہ کی گفتگو سے مذاکرات اور سفارتکاری کے اپنے اصول کو ثابت کیا ہے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی میں مہمانوں اور سیکورٹی گارڈز کے داخلے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ پاکستان قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر کے حکم پر مہمانوں, سیکورٹی گارڈز اور ارکان قومی اسمبلی کے ذاتی اسٹاف کو پارلیمنٹ ہاؤس میں داخلے ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پاکستانی ذرائع کے مطابق یہ فیصلہ سیکورٹی کے موجودہ صورتحال کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ پیر کو اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر ریڈ زون سے ایک مشکوک مسلح فرد کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اس کے پاس سے ایک چھری اور زنگ آلود پستول برآمد ہوا تھا جس میں گولیاں نہیں تھیں۔ ہندوستان میں اپوزیشن کانگریس پارٹی نے مرکزی حکومت پر کورونا ویکسینیشن کے تعلق سے دروغ گوئی سے کام لینے کا الزام لگایا ہے۔ کانگریس پارٹی کے میڈیا انچارج رندیپ سرجیوالا اور سینئر کانگریسی رہنما پی چدمبرم نے منگل کو ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب میں نریندر مودی کی قیادت میں بی جے پی حکومت پر سخت حملے کیے۔ دونوں رہنماؤں نے کورونا کے تعلق سے حکومت پر غلط بیانی کے الزام کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں بقول ان کے کورونا ویکسین کی کمی ہے, لیکن حکومت کے بیانات اس کے برعکس ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ نئے مرکزی وزیر صحت بھی سابق وزیر صحت کی طرح اس سلسلے میں غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ رواں سال سے اب تک مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیل نے 62 گھر گرا دیے۔ بیت المقدس کے امور کے وزیر فادی الحدمی نے منگل کے روز بتایا ہے کہ غاصب سینی حکومت نے رواں سال کے آغاز سے لے کر اب تک مقبوضہ بیت المقدس میں فلسطینیوں کے 62 گھر منہدم کر دیے ہیں۔ انہوں نے یہ بات فلسطین میں اردن کے سفیر محمد ابو وندی سے ملاقات میں کہی۔ یہ ملاقات الرام شہر میں ہوئی۔ فادی الحدمی نے واضح الفاظ میں کہا کہ شیخ جرہ محلے سے فلسطینیوں کو زبردستی نکالنے کا خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے, جبکہ بطن الحوا محلے میں 86 اور سلوان کے البستان محلے میں 100 کنبوں کے سر پر زبردستی نکالے جانے کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ مقبوضہ بیت المقدس میں صہیونی حکومت نے فلسطینیوں کے گھروں کے انہدام, ان کے گھروں کو خالی کرانے اور وسیع پیمانے پر گرفتاریوں کے ذریعے اپنی سازش کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش شروع کر دی ہے, جبکہ مسجد الاقصی کے خلاف جارحیت کا خطرہ بھی بڑھ رہا ہے, چاہے وہ حملے کی شکل میں ہو یا پھر فلسطینیوں کو مسجد میں نماز پڑھنے سے روکنے کی شکل میں ہو۔ فلسطینی عہدیداروں نے مقبوضہ بیت المقدس میں صہیونی کالونیوں کی تعمیر میں تیزی کی جانب سے بھی خبردار کیا ہے۔ صہیونی حکومت بیت المقدس کے سلوان علاقے کے البستان محلے کے 100 گھروں کو اس دعوے کے ساتھ گرانے کا ارادہ رکھتی ہے کہ یہ گھر بغیر اجازت بنائے گئے ہیں, جبکہ بطن الحوا محلے سے 86 گھروں کو خالی کرایا جا رہا ہے تاکہ وہاں آباد کار رہ سکیں۔ اسی طرح شیخ جرہ محلے میں سن 1956 سے آباد 28 کنبوں کے سر پر زبردستی محلے سے نکالے جانے کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ بیلجیم کے وزیر اعظم الیگزینڈر ڈی کرو نے اس ملک میں پہلی بار باحجاب خاتون کمشنر کے استعفے پر پارلیمنٹ میں وضاحت پیش کی ہے۔ آئی ای ایف ایچ میں سرکاری نمائندے کے عہدے تک پہنچنے والی احسان حواش نے جمعے کو اپنے عہدے سے یہ کہتے ہوئے استعفی دے دیا تھا کہ وہ اس عہدے پر آنے کے بعد انٹرنیٹ پر اپنے خلاف چل رہی پروپیگنڈا مہم سے بچنے کے لیے استعفی دے رہی ہیں, حالانکہ ابھی انہیں یہ عہدہ سنبھالے صرف 10 ہفتے ہوئے تھے۔ احسان حواش مرد عورت کے درمیان مساوات کے ادارے میں سرکاری کمشنر کے عہدے پر فائز تھیں, حالانکہ اس عہدے پر ان کی تعیناتی پر بھی برسر اقتدار اتحاد میں اختلاف پیدا ہو گیا تھا۔ بیلجیم کے وزیر اعظم نے احسان نواز کی تعیناتی کا دفاع کیا تھا، تاہم یہ بھی کہا تھا کہ عوام کے ساتھ رابطے میں رہنے والے سرکاری عہدیداروں کے لیے ظاہری دینی علامت رکھنے پر پابندی ہے، حالانکہ یہ قانون احسان نواز پر منطبق نہیں ہوتا تھا۔ مراکز نژاد احسان نواز نے بیلجیم کے جریدے میں انٹرویو کے دوران یہ کہہ کر تنازع بڑھا دیا تھا کہ بیلجیم میں دینی پوشاک پر پابندی نسلی امتیاز ہے۔ بیلجیم کے وزیر اعظم اور گرین پارٹی کے سیکرٹری جنرل نے گزشتہ روز خفیہ اداروں کی جانب سے یہ شبہ ظاہر کیے جانے کے بعد کہ احسان نواز کا تعلق اخوان المسلمین سے ہو سکتا ہے، پارلیمنٹ کے سامنے وضاحت پیش کی تھی، حالانکہ دونوں نے خفیہ ادارے کی رپورٹ کے بارے میں یہ کہہ کر کچھ بتانے سے انکار کر دیا کہ وہ حکومتی راز ہے۔ تاہم انہوں نے احسان نواز کے سلسلے میں خفیہ رپورٹ اور ان کے استعفی کے درمیان کسی تعلق کا انکار کیا ہے۔ امریکی وزارت دفاع نے بتایا ہے کہ وہ آپریشن کے لیے افغانستان کے پڑوسی ملکوں کی فضائی حدود استعمال کرنے کے بارے میں مذاکرات کر رہی ہے۔ امریکی وزارت دفاع نے منگل کے روز بتایا ہے کہ وہ افغانستان کے پڑوسی ملکوں سے بات چیت کر رہی ہے۔ پینٹاگون کے اعلان کے مطابق یہ مذاکرات دہشت گردی کے خلاف جنگ کے دوران افغانستان کے پڑوسی ملکوں کی فضائی حدود کو استعمال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ایسے حالت میں ہے کہ ترکی کی حکومت نے پیشکش کی ہے کہ افغانستان سے امریکہ اور نیٹو کے فوجیوں کے انخلا کے بعد کابل انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی سیکورٹی اور ذمہ داری وہ سنبھال لے گی، مگر اس کے لیے شرط یہ رکھی ہے کہ اتحادی ملک خاص طور سے امریکہ اس کی مالی، سیاسی اور لاجسٹک مدد کرے۔ افغانستان کے صدر کے قومی سلامتی کے مشیر حمداللہ محب نے بھی تصدیق کی ہے کہ افغان حکومت غیر ملکی فوجیوں کے انخلا کے بعد کابل ایئرپورٹ کی سیکورٹی کے بارے میں ترکی سے بات چیت کر رہی ہے اور اب کچھ مسائل کو ہی حل کیا جانا باقی ہے۔ ان حالات میں منگل کے روز طالبان نے کابل میں ترک فوجیوں کی موجودگی پر انخلا کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان میں ترکی کے فوجیوں کا قیام اشتعال انگیزی اور غیر ملکی قبضہ باقی رہنے کے معنی میں ہے، اور ہم افغانستان میں غیر ملکی فوجیوں کی موجودگی کی مخالفت کریں گے، وہ چاہے جس نام اور عنوان سے رہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام اندازے جہاں، جو سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے اندازے جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے، اور ناظرین آج ہم اس پروگرام میں جامع جوہری معاہدے کے احیاء کی کوششوں کا جائزہ لیں گے، تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ آج کے پروگرام میں جامع جوہری معاہدے کے احیاء کی کوششوں کا جائزہ لیا جائے گا، لیکن پہلے ہماری رپورٹ۔
ایٹمی معاہدے کے بارے میں ایران کی وزارت خارجہ کی تیار کردہ آخری رپورٹ پارلیمنٹ میں پیش کیے جانے کے محض ایک روز کے بعد امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائز نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کا ملک ایٹمی معاہدے کے بارے میں ویانا میں جاری مذاکرات میں واپسی کے لیے تیار ہے، تاہم مذاکرات شروع کرنے کا فیصلہ ایران کو کرنا ہوگا۔ ایٹمی معاہدے کی بحالی کے غرض سے ایران اور چار جمع ایک گروپ کے درمیان ویانا مذاکرات کا آغاز رواں سال مارچ میں ہوا تھا، اور اب تک اس کے 6 دور ہو چکے ہیں۔ ایٹمی معاہدے کی بحالی کے غرض سے 6ٹے دور کے مذاکرات ختم ہوئے، تقریباً 1 ماہ پورا ہونے والا ہے، لیکن 7ویں دور کے مذاکرات کے لیے کسی تاریخ کا تاحال اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے 7ویں دور کے آغاز کے لیے لازمی اقدامات کی انجام دہی کے حوالے سے واشنگٹن کے پسو پیش کی جانب کو اشارہ کیے بغیر دعویٰ کیا ہے کہ یہ بات ایران ہی بہتر بتا سکتا ہے کہ مذاکرات کا 7ویں دور کب دوبارہ شروع ہوگا۔ حالانکہ ایران کے سینئر ایٹمی مذاکرات کار سید عباس عراقچی نے ویانا مذاکرات کے 6ٹے دور کے اختتام پر کہا تھا کہ مذاکرات کا اگلا دور کسی معاہدے پر منتج ہو سکتا ہے، لیکن इसके लिए मगरबी मुल्कों और खासतौर से अमरीका को बाद सख्त फैसले करना होंगे। उन्होंने वाशकाफ अल्फाज में वाजे कर दिया था कि एटमी माहदे की बहाली का उसूल सिर्फ एक ही है और वो ये कि इस माहदे से यकतरफा तौर पर निकलने वाला अमरीका पहले तमाम पाबंदियाँ खत्म करे, उसके बाद ईरान एटमी माहदे पर दोबारा अमल दरामद शुरू कर देगा। अमरीकियों की मुश्किल यह है कि वो ईरान के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा दबाव की पॉलिसी नाकाम हो जाने और एटमी माहदे में वापसी की शदीद ख्वाहिश के बावजूद सैन्य लॉबी के दबाव की वजह से इस माहदे की बहाली के लिए लाजमी इकदाम से गुरेज और बाज ऐसे मामलों को मुज़ाकरात से नत्थी करने की कोशिश कर रहे हैं जिनका एटमी माहदे से दूर का भी कोई वास्ता नहीं है। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान ने पीर के रोज बयान देते हुए एक बार फिर वाजे किया है कि तेहरान में दो बातों पर पूरी तरह इत्तेफाक राय पाया जाता है, एक ये कि अमरीकी पाबंदियां मौसर तौर पर हटाई जाएं और दूसरे ये कि एटमी सरगर्मियों के अलावा दूसरे मामलों को माहदे से न जोड़ा जाए। सियासी मुबसरीन के मुताबिक अमरीकी वजारत खारजा के तर्जुमान के बयान से जाहिर होता है कि वाशिंगटन एटमी माहदे की बहाली में संजीदा नहीं है और सातवें दौर के मुजाकरात के आगाज की गेंद ईरान के पाले में फेंक कर सारी जिम्मेदारी ईरान के सर डालने की नाकाम कोशिश कर रहा है।
नाज़रीन, जामे एटमी माहदे के अहिया के लिए वियना में ईरान और ग्रुप 4+1 के दरमियान मुजाकरात के 6 दौर अंजाम पा चुके हैं। मुजाकरात के इन 6 अदवार में अक्सर शिकों पर इत्तेफाक हो चुका है, अलबत्ता बाज मामलात में अब भी इख्तलाफात बाकी हैं। मुजाकरात का बुनियादी एजेंडा माहदे में अमरीका की वापसी और ईरान के खिलाफ आयद अमरीकी पाबंदियों का खात्मा है, लेकिन मुजाकरात में अमरीका शरीक नहीं है। अमरीका ने इन मुजाकरात में शरीक होने की कोशिश की थी, लेकिन ईरान ने यह कह के उसकी शिरकत की मुखालफत की कि ये मुजाकरात उन मुल्कों के दरमियान हो रहे हैं जो एटमी माहदे के रुकन हैं और अमरीका चूंकि एटमी माहदे से निकल जाने के बाद इसका रुकन नहीं रहा, लिहाजा मुजाकरात में उसकी शिरकत का कोई जवाब नहीं है। अलबत्ता मुजाकरात के दौरान एक अमरीकी वफ्द वियना में मुसलसल मौजूद रहा जिसको यूरोपी वफ्द मुजाकरात की तफसीलात और उनके नतायज से आगाह करता रहा है। ईरान का मौकफ इस सिलसिले में शुरू से ही शफाफ और गैर मुबहम है कि अमरीका के माहदे से निकल जाने और उसकी जानिब से सलामती कौंसिल की करारदाद 22-31 की खिलाफ वर्जियों और यूरोप की वादा खिलाफियों के नतीजे में यह माहदा तातुल का शिकार हुआ है। लिहाजा ये तातुल खत्म करने का सीधा सा वाहिद रास्ता यह है कि अमरीका जिस तरह माहदे से बाहर निकला है उसी तरह इसमें वापसी का ऐलान करे और ईरान के खिलाफ आयद अपनी तमाम पाबंदियां खत्म करे और यूरोप भी वादिया खिलाफियों का सिलसिला बंद कर दे और सभी फरीक मुआहदे पर अमल दरामद शुरू कर दें, तो ईरान भी अपने जवाबी इकदामात वापस ले लेगा और मुआहदा बहाल हो जाएगा। लेकिन मुआहदे की बहाली के लिए ईरान और ग्रुप 4+1 के मुजाकरात के दौरान यूरोप ने अमरीकी मुतालबात मुसल्लत करने और जामे जौहरी मुआहदे में बाज नई शिकें बढ़ाने के लिए दबाव डाला जिसको ईरान ने यकसर मुस्तरद कर दिया और रूस और चीन ने ईरानी मौकिफ की हिमायत की। ईरान के नौ मुंतखब सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी भी वाजे कर चुके हैं कि वो मुआहदे की बहाली के लिए मुजाकरात के हामी हैं, लेकिन इस बात की इजाजत हरगिज नहीं देंगे कि मुजाकरात को गैर जरूरी तौर पर तूल देकर वक्त कुशी की पॉलिसी पर अमल किया जाए। अब गेंद अमरीका और यूरोप के पाले में है। अमरीका और यूरोप दोनों ही जामे एटमी मुआहदे को बाकी रखने और इसको फाल बनाने की जरूरत पर जोर देते हैं, लेकिन देखना यह है कि वो इस सिलसिले में अमली तौर पर क्या करते हैं। ईरान ने शुरू से ही अपना मौकिफ वाजे रखा है और अपने उसूली मौकिफ से पसपाई हरगिज नहीं करेगा। जब तक अमरीकी पाबंदियां अमली तौर पर खत्म नहीं हो जाती, अमरीकी खिलाफ वर्जियों और यूरोपीय वादा खिलाफियों का सिलसिला बंद नहीं हो जाता और ईरान को यह यकीन हासिल नहीं हो जाता कि पाबंदियां खत्म हो गई हैं और मुआहदे से ईरान के इक्तसादी मफादात की तकमील की जमानत पाई जाती है, उस वक्त तक वो जवाबी इकदामात वापस नहीं लेगा और जिन शिकों पर उसने अमल दरामद को रोक रखा है उन पर दोबारा अमल दरामद का सिलसिला भी शुरू नहीं करेगा। और जाहिर है कि उस वक्त तक वो पुरअमन मकासिद के लिए एटमी ईंधन की तैयारी का सिलसिला भी जारी रखेगा और जैसा कि रहबर इंकलाब इस्लामी आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामनई वाजे कर चुके हैं कि यूरेनियम की अफजूदगी में ईरान किसी हद का पाबंद नहीं है, बल्कि जिस सतह की अफजूदगी की उसको जरूरत होगी उस सतह की अफजूदगी अंजाम दी जाएगी। आज के प्रोग्राम में हम वियना मुजाकरात के 6 दौर के नतायज اور ساتویں دور کے مذاکرات کے امکان کے بارے میں گفتگو کریں گے. ہمارے آج کے پروگرام میں یہاں تہران اسٹوڈیو سے ہمارا ساتھ دیں گے ممتاز تجزیہ نگار قمر عباس نقوی, اور دہلی سے آج کے پروگرام میں ٹیلیفون لائن کے ذریعے شریک کیا جائے گا جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی کے پروفیسر ڈاکٹر محمد ارشد صاحب کو. گفتگو کا آغاز ہم کریں گے قمر عباس نقوی سے جو یہاں ہمارے ساتھ تہران اسٹوڈیو میں موجود ہیں. نقوی صاحب, ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی واپسی اور پابندیوں کے خاتمے کے لیے ویانا میں جو مذاکرات شروع ہوئے تھے جن کے 6 دور انجام پا چکے ہیں, اس کے 7ویں دور کے آغاز کے سلسلے میں کیا سرگرمیاں پائی جاتی ہیں اور کیا امکان ہے؟
دیکھیں, امکان کچھ دن پہلے تک یہ کہا جا رہا تھا کہ 7ویں دور کے مذاکرات کا امکان بہت کم ہے اور یہ ایک نامعلوم مدت تک کے لیے ٹل گیا ہے معاملہ, اور خاص طور سے اس لیے بھی کہ ایران میں انتخابات ہیں اور پھر انتخابات کے بعد نئی حکومت آ رہی ہے, تو یہ ان سب چیزوں کے پیش نظر ایسا اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ کافی فاصلہ ہوگا. لیکن ابھی بلومبرگ نے اپنی ایک رپورٹ میں ذکر کیا ہے کہ اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے کہ اگست کے مہینے میں 7ویں دور شروع ہو جائے, اور اس سلسلے میں 2 یورپی سفارت کاروں کا حوالہ دیا ہے اس رپورٹ میں دیا گیا ہے, نام البتہ ان کے نہیں بتائے گئے نہ عہدہ بتایا گیا, لیکن یہ کہا ہے کہ 2 سفارت کار. تو اب اس بات کا بہت زیادہ امکان ہو رہا ہے کیونکہ جس طرح کے مسائل ہوتے ہیں دوسرے ملکوں میں, وہ یہاں پر ایران میں اس طرح کا کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا, خاص طور سے ایٹمی جو معاملہ ہے اور ایٹمی مذاکرات ہیں, جیسے دوسرے ملکوں میں حکومت بدلتی ہے تو سب کچھ بدل جاتا ہے اور پھر وہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں, لیکن یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہوا. بہت سارے معاملات میں بھی جس طرح سے اشتراک اور اتحاد اور تعاون جانے والی حکومت اور آنے والی حکومت میں نظر آیا, جس طرح سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں عہدیداروں کی, جس طرح سے موجودہ حکومت کے عہدیدار کہہ رہے ہیں کہ اپنے سارے تجربات سب منتقل کر رہے ہیں جو اس دوران ہوئے ہیں نئی حکومت کو, تو عام مسائل میں یہ صورتحال ہے. ایٹمی مسئلہ تو خیر یہ تو بڑی اعلیٰ سطح کا مسئلہ ہے اور وہ قومی ایک مسئلہ ہے, تو اس میں حالانکہ یوں بھی حکومتوں کے آنے جانے سے کچھ نہیں ہوتا, لیکن اس جب عام معاملات میں اتنا زیادہ تعاون ہے یہاں ایران میں, تو اس میں تو بالکل وہی ہے. تو جب یہ چیز اتنے دنوں کے بعد یہ پیغام پہنچ گیا ایران سے باہر, جو عالمی طاقتیں اور جو دوسرے فریق ہیں ایٹمی مذاکرات کے, تو ایک طرح سے اعتماد قائم ہوا کہ صاحب اس میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے. تھوڑا بہت جو امید تھی, ہم خدشہ تو نہیں کہیں گے کیونکہ پتہ ہے, لیکن کچھ امید تھی کہ شاید کچھ طاقتوں کو امید تھی, کچھ کو خدشہ تھا کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ چونکہ وہ اعتماد بحال ہو چکا ہے کہ صاحب کوئی خاص تبدیلی نہیں آئے گی, کچھ بلکہ عام بھی تبدیلی نہیں آئے گی, اور ایران کا جو موقف ہے گزشتہ 6 ادوار میں اور وہی 7ویں دور میں بھی وہی موقف رہے گا اور وہی سب صورتحال ہوگی, تو مجھے اس لیے لگتا ہے کہ غالباً یہی وجہ ہے کہ اب خد و خال واضح ہو رہے ہیں کچھ صورتحال کے, اور بہت قریب یعنی اس خبر پہ مجھے تقریباً یقین ہے کہ بہت جلد مذاکرہ شروع ہونے والے ہیں 7ویں دور کے, اور خاص طور سے اب امریکہ بھی اس طرح کی اندیا دے رہا ہے اس کے عہدیداروں میں جو بیان ہے, تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ جلد ہی ہوں گے مذاکرہ.
بہت بہت شکریہ. اور پروفیسر ڈاکٹر محمد ارشد سے ٹیلی فون لائن کے ذریعے رابطہ ہمارا برقرار ہو گیا ہے. ہندوستان کے سینئر تجزیہ نگاروں میں شمار ہوتے ہیں, جامعہ ملیہ اسلامیہ سے ان کا تعلق ہے. ارشد صاحب, السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جناب, ویانا میں ایران اور گروپ 4+1 کے درمیان مذاکرات کے 6 ادوار انجام پا چکے ہیں, ان مذاکرات کے نتیجے سے آپ کس حد تک مطمئن ہیں؟
دیکھیے, میرا خیال ہے کہ جو زبانی جمع خرچ تھا وہ کافی ہو چکا ہے, اور یہ جو مذاکرات ہوئے ہیں وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو پچھلے مذاکرات کا ایک طرح سے کنٹینیویشن ہے, اسی کا سلسلہ ہے, اور اس میں جو ہے ایران کی جو پوزیشن ہے وہ بہت ہی ایک طرح سے واضح ہے. ایران نے پہلے ہی بتا رکھا ہے کہ اس نے جو ہے نہ تو معاہدے سے خود کو الگ کیا تھا, اور جو ہے نہ اس نے معاہدے سے کسی کو الگ ہونے کے لیے کہا تھا. اس لیے جن لوگوں نے معاہدے کی خلاف ورزیاں کی ہیں, جن لوگوں نے خود کو معاہدے سے الگ کیا ہے, उन्हें इस बात की जरूरत है कि वो अपने मौकफ पे गौर करें और वो जो है अगर दोबारा मुआहदे में शामिल होना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि उन्हें खुद ऐलान करना पड़ेगा कि वो उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। ईरान पे जो उन्होंने खुद साख्ता जो है एक तरह से पाबंदियां लगा रखी हैं उन पाबंदियों को खत्म करना पड़ेगा, और जो है यूरोपीय ममालिक का जो कई बार दोहरा रोल रहा है इस मामले में उस हवाले से भी जो है ये 4+1 का जो ग्रुप है इसको एक बार सोचना चाहिए और उसको अमेरिका के पीछे जो है लगने के बजाय हक और इंसाफ का जो तरीका है उस पे जो है उसे आगे बढ़ना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये वियना मुज़ाकरात जो अब तक 6 ऐतवार हो चुके हैं उसका 7वां दौर जैसा कि मुझसे पहले नकवी साहब ने बताया बहुत जल्द जो है शायद शुरू होने वाला है। ईरान और उससे पहले अमेरिका में इख्तदार की जो एक तरह से कह सकते हैं कि जो तब्दीली थी वो हो चुकी है और उसके बारे में जो खदशात एक तरह से बहुत सारे कई जहनों में उभर रहे थे या उभारे जाते हैं कई बार तो उनका भी जो खात्मा हो चुका है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ मुस्बत पेशरफ जो है इस जानिब होगी और शायद अमेरिका अपने मौकफ पे दोबारा जो है गौर करे।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत चाहते हैं, खुदा।
जी तेहरान है इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज़, और सामिन अब समात फरमाइए नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।
वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला उसी से है इस्लाम का बोल वाला, वो सर चश्मे फतह मुबीन है वही मशअले राह अज़्मो यकीन है, उसी से हमारे दिलों में उजाला उसी से है इस्लाम का बोलबाला। वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला उसी से है इस्लाम का बोलबाला, उसी के ये हम पर है एहसान सारे कदम मंजिले चूमती है हमारे, उसी ने अंधेरों से हमको निकाला उसी से है इस्लाम का बोलबाला। वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला उसी से है इस्लाम का बोलबाला, सहारा दिया उसके नक्शे कदम ने उसी की तवज्जो उसी के करम ने, जमाने के गिरते हुओं को संभाला उसी से है इस्लाम का बोलबाला।
ये तेहरान है इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज, और सामीन अब समाअत फरमाइए प्रोग्राम सुबह उम्मीद।
सुबह उम्मीद,
अजीज सामईन, मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दुरूद व सलाम। آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو دنیا سے بے پرواہ لیکن آخرت کا بہت زیادہ مشتاق ہو. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید. یوں تو تمام مذاہب کے قوانین و اصول سماجی انصاف و بھلائی پر مبنی ہوتے ہیں، مگر اسلام نے اس کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے. اسلام کے قوانین صرف معاشرے کی فلاح و بہبود سے تعلق رکھتے ہیں، ان پر عمل کرنے سے صرف اور صرف ہمارا فائدہ ہے. انسان اگر اپنے آپ کو ان قوانین کا پابند بنا لے تو دنیا و آخرت میں تمام مصیبتوں سے نجات مل جائے گی اور دنیا امن و آشتی کا گہوارہ نظر آئے گی. پھر نہ کسی پر ظلم ہوگا اور نہ کوئی ستایا جائے گا. اگر ہم الہی احکام کا مطالعہ کریں تو یہ عین فطرت انسانی کے مطابق نظر آئیں گے، جن پر عمل کرنے سے حکم تعبدی کی وجہ آوری اور معاشرے کو فلاح و بہبود نصیب ہوگی. شہید آیت اللہ محمد باقر الصدر تحریر فرماتے ہیں کہ حکم شرعی وہ قانون ہے جو خداوند عالم کی جانب سے انسانوں کی زندگی کے نظم و نسق کو برقرار رکھنے کے لیے صادر ہو. الہی قوانین کا تعلق اکثر و بیشتر فروعی دین سے ہے، کیونکہ فروعی دین عمل کا نام ہے اور قانون عمل پر ہی لاگو ہوتا ہے. فروعی دین میں سب سے پہلے نماز ہے، جس کے بے شمار فائدے معاشرے کو پہنچتے ہیں. قرآن مجید کے سورہ عنکبوت کی 45ویں آیت میں اعلان ہو رہا ہے، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. اس کے علاوہ نماز سے معاشرے کو اور بھی فائدے پہنچتے ہیں. اگر با جماعت ہو تو سونے پر سہاگا ہے، کیونکہ جماعت میں اہل محلہ ایک دوسرے کی احوال پرسی کے علاوہ درد و غم کا بھی مداوا کرتے ہیں. اس کے لیے نماز جمعہ بھی بہترین ذریعہ ہے، جس سے نہ صرف پورے شہر بلکہ پورے ملک اور دنیا کے حالات امام جمعہ کی زبانی معلوم ہو جاتے ہیں. بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز جمعہ میں ایک جگہ لوگوں کا اجتماع یہ اس لیے ہے تاکہ لوگ اپنی مملکت کے حالات سے آگاہ اور ان کی مشکلات سے مطلع ہوں اور ان کو دور کریں. نماز سے معاشرے کو اس کے علاوہ بھی فائدے پہنچتے ہیں، چونکہ نمازی کے لیے ضروری ہے کہ باطہارت نماز ادا کرے جو وضو یا غسل کی صورت میں ہو. اس طرح نمازی معنوی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ ظاہری طہارت کا بھی عادی ہو جاتا ہے اور ہر وقت صاف ستھرا رہتا ہے. اور ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ انسان اگر کسی چیز کی بہت زیادہ تکرار کرے تو وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے. چونکہ نمازی روزانہ 5 وقت اس شرط کا پابند ہے کہ وضو یا غسل کا پانی یا نماز پڑھنے کی جگہ کسی سے چھینی ہوئی نہ ہو یا بغیر اجازت نہ ہو، اس لیے وہ معاشرے میں دوسروں کے مال پر دسترازی سے بھی دور رہتا ہے. اور اس کی یہ عادت چوری، ڈکیتی، مالی بدعنوانی، غصب، یتیموں اور کم سن بچوں کے مال، وقف اور بیت المال کو ہڑپ کرنے سے روکتی ہے. سامعین، معاشرے کی فلاح و بہبود میں روزہ بھی اہم کردار ادا کرتا ہے. روزہ رکھنے سے انسان پرہیزگار ہو جاتا ہے، جس سے معاشرے کی بے چینیاں بہت حد تک ختم ہو سکتی ہیں. قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اے صاحبان ایمان، تمہارے اوپر روزے اسی طرح لکھ دیے گئے ہیں جس طرح تمہارے پہلے والوں پر لکھے گئے تھے، شاید تم اسی طرح متقی بن جاؤ. جس طرح نماز کی صفوں میں معاشرے کے امیر و غریب سب برابر ہوتے ہیں اور کوئی تفریق نہیں رہتی، اسی طرح روزہ بھی مساوی طور پر سماج کے ہر طبقے پر واجب ہے، تاکہ ہر ایک کو بھوک و پیاس کی تکلیف کا احساس ہو جائے. فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، خداوند عالم نے روزے کو اس لیے واجب کیا ہے تاکہ غنی اور فقیر برابر ہو جائیں۔ نماز کی طرح روزہ بھی برائیوں سے روکتا ہے، کیونکہ اہل بیت کے نزدیک صرف پیٹ کا روزہ روزہ نہیں ہے بلکہ تمام اعضاء انسانی کا اپنے کو برے کاموں سے بچانے کا نام روزہ ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، حرام کاموں سے دور رہنا ہی روزہ ہے۔ جس طرح روزے کی حالت میں کھانے پینے سے پرہیز ضروری ہے، اسی طرح زبان سے کسی کی برائی کرنا، آنکھ سے نامحرم پر نگاہ ڈالنا، ہاتھ سے چوری کرنا، پیروں سے چل کر کسی برے کام کے لیے جانا، کانوں سے کسی کی برائی سننا اور بہت سے ایسے ہی ناجائز امور سے بھی پرہیز لازم ہے۔ اگر انسانی معاشرہ ایک مہینے تک ایسے روزوں کے ذریعے اپنے آپ کو سنوار لے تو اس کی یہ عادت اسے سال بھر تک برائیوں سے دور رکھے گی، جس سے ایک بہترین معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے۔ اسی طرح حج بھی اطاعت خدا کے ساتھ ساتھ معاشرے کے لیے بے شمار فوائد کا حامل ہے۔ اگر ہم صرف ایک ہی فائدے کو مد نظر رکھ لیں تو ہماری ساری مشکلات ختم ہو سکتی ہیں۔ ان تمام مطالب پر غور کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ الہی احکام میں معاشرے کو کتنی اہمیت دی گئی ہے۔ اور اب پیش ہے ایک سامے کا خط۔ سامعین محترم، جناب عرفان عباس صاحب ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے پروگرام بہت اچھے ہوتے ہیں، خاص کر مناسبتی پروگراموں کا تو جواب ہی نہیں ہے۔ صبح کی نشریات پابندی سے سنتا ہوں، صبح امید پروگرام سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، عصرگاہی بھی سنتا ہوں مگر کام کی وجہ سے پابندی نہیں ہو پاتی، مگر انٹرنیٹ سے پروگرام سنتا ہوں۔ بہت عمدہ اور معیاری پروگرام پیش کرنے پر آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، خدا سلامت رکھے، آمین۔ سامعین اب سماعت فرمائیے ایک داستان۔
خواجہ نظام الملک کہتے ہیں کہ میں ایک شب سویا تو خواب میں دیکھا چند مکروہ اور بدصورت شکلیں نمودار ہوئیں اور میرے قریب بیٹھ گئیں۔ ان کی شکلیں دیکھ کر مجھے خوف آتا تھا، ان کے جسم سے بدبو کے بھپکے اٹھتے تھے۔ یہ ڈراؤنا خواب دیکھ کر میں بیدار ہو گیا۔ خواب کی دہشت مجھ پر اتنی طاری تھی کہ میرا جسم کپ کپا رہا تھا اور میرا پورا وجود پسینے میں تر بتر تھا۔ میں نے اپنا خواب کسی کے سامنے بیان نہیں کیا۔ دوسری رات جب میں سویا تو پھر وہی بدصورت چہرے اور ہولناک صورتیں دوبارہ نظر آئیں۔ میں پھر خواب سے بیدار ہو گیا اور پھر پوری رات دہشت کی وجہ سے میری آنکھ نہ لگی۔ تیسری رات نے میں نے عہد کیا کہ میں آج نہیں سوں گا۔ کافی دیر تک جاگتا رہا لیکن آخر انسان تھا، آنکھ لگ گئی۔ جیسے ہی آنکھ لگی تو وہی منظر دوبارہ آنکھوں کے سامنے آ گیا، مگر آج رات اور پچھلی دو راتوں کے خواب میں یہ فرق تھا کہ میں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر بعد خوبصورت چہرے ظاہر ہوئے۔ جیسے ہی ایک خوبصورت چہرہ نمودار ہوتا تو ایک کریہ المنظر چہرہ چلا جاتا۔ کچھ دیر بعد تمام خوفناک تصویریں گم ہو گئیں اور ان کی جگہ خوبصورت اور دل فریب صورتوں نے لے لی۔ میں نے خواب میں پوچھا، تم کون ہو؟ ان تصاویر نے جواب دیا، ہم تمہارے نیک اعمال ہیں اور اس وقت مجسم ہو کر تمہارے پاس آئے ہیں۔ میں نے دوسرا سوال کیا کہ وہ کریہ شکل و صورت کن لوگوں کی تھی؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ تمہارے برے اعمال تھے جو مجسم ہو کر تمہارے پاس آئے تھے۔ پھر میں نے خوبصورت چہروں سے کہا کہ خدا را آپ مجھ سے جدا نہ ہوں اور ہمیشہ میرے پاس رہیں۔ جواب آیا، تم نیک عمل کرو تو ہم تمہارے ساتھ رہیں گے، ورنہ برے عمل مجسم ہو کر تمہیں پریشان کریں گے۔
سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام صبح امید ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے. خدا حافظ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، ابھی آپ صبح امید پروگرام سماعت فرما رہے تھے. اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جڑوں کے. اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی. تو ہمیں اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروں کے.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. اپنے میزبان ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین، آج کے پروگرام میں ہم ماضی میں 23 تیر 3 ذی الحجہ اور 14 جولائی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر ایک نظر ڈال رہے ہیں. تین ذی الحجہ سن 520 ہجری قمری کو ایران کے مشہور شاعر خاقانی ایران کے شہر شیروان میں پیدا ہوئے. وہ ایک عرصے تک اپنے چچا کے پاس رہے جو اپنے دور میں علم و دانش میں مشہور تھے. خاقانی نے اپنے چچا سے مختلف علوم و فنون حاصل کیے. سن 551 ہجری قمری میں خاقانی حج کے لیے گئے، اور اس زمانے میں انہوں نے مکے کے روحانی ماحول اور حج کے اعمال کی عظمت کے بارے میں اپنا مشہور قصیدہ لکھا. اس کے بعد وہ عراق گئے، جہاں اس سرزمین کے بزرگوں اور عظیم شخصیتوں سے ملاقات کی، اور اپنے مشاہدات پر مبنی معروف کتاب تحفۃ العارفین تحریر کی. خاقانی کا جو دیوان موجود ہے وہ غزل، رباعی، ترجی بند اور قصیدے کے 18,000 اشعار پر مشتمل ہے. انہوں نے اپنی عمر کا آخری حصہ ایران کے شہر تبریز میں گزارا اور سن 595 ہجری قمری میں وفات پائی. چودہ جولائی سن 1789 عیسوی کو انقلاب فرانس کے عروج کے دوران قلعہ باسٹل پر عوام کا قبضہ ہوا اور اس کا بڑا حصہ نابود ہو گیا. یہ قلعہ سن 1369 میں فوجی مقاصد کے تحت بنایا گیا تھا، جس کو بعد میں ایک ہولناک قید خانے میں بدل دیا گیا، جہاں سیاسی قیدیوں، خاص طور پر جمہوریت پسند کارکنوں کو قید کر کے رکھا جاتا تھا. قلعہ باسٹل فرانسیسی بادشاہوں کے روب و دبدبے اور استبداد کی علامت سمجھا جاتا تھا. چنانچہ اس پر عوامی قبضے سے انقلاب فرانس کامیابی کی دہلیز پر پہنچ گیا. اس قلعے پر قبضے کے بعد بادشاہ اور ملکہ ہزاروں عمرا سمیت مارے گئے. چودہ جولائی سن 1861 عیسوی کو دنیا کی پہلی مشین گن بنائی گئی. امریکی سائنسداں گیٹلنگ نے اسلحے کے موجدین کے تجربات سے استفادہ کرتے ہوئے اس ہتھیار کو ایجاد کیا. گیٹلنگ کی بنائی ہوئی مشین گن آٹومیٹک نہیں تھی، بلکہ اس کی لبلبی دبانے سے فائرنگ ہوتی تھی. بعد میں مشین گنوں کی ساخت میں پیش رفت ہوئی، اور آج یہ ایک خودکار اور مؤثر ہتھیار کے طور پر استعمال ہوتی ہے. چودہ جولائی سن 1958 عیسوی کو عراق میں جنرل عبد الکریم قاسم نے شاہی حکومت کا خاتمہ کر کے جمہوری حکومت قائم کی. اس کودتا کے دوران عراق کے بادشاہ فیصل دوم، ولی عہد شہزادہ عبداللہ اور وزیر اعظم نوری السعید کو قتل کر دیا گیا. اس کے علاوہ بادشاہ کے سارے حامیوں کا بھی صفایا کر دیا گیا۔ جمہوری حکومت کے قیام کے بعد جنرل عبد الکریم قاسم نے، جو قوم پرستی کا رجحان رکھتے تھے، ملک کی باگڈور سنبھال لی اور تقریباً 6 سال تک ملک کے حکمران رہے۔ جنرل عبد الکریم قاسم کو 9 فروری سن 1963 کو قتل کر دیا گیا۔ تیئیس تیر سن 1362 ہجری شمسی کو مجلس خبرگان یا فقہا کی کونسل کا پہلا دور شروع ہوا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے آئین کے مطابق مجلس خبرگان حکومت کا ایک اہم ادارہ ہے، جس کے اراکین فقہا ہوتے ہیں، جن کو عوام براہ راست منتخب کرتے ہیں۔ مجلس خبرگان کی اہم ترین ذمہ داری رہبر کا انتخاب اور قیادت کے کام پر نظر رکھنا ہے۔ مجلس خبرگان کے اراکین 8 سال کے لیے عوام کے براہ راست ووٹوں سے منتخب ہوتے ہیں۔ تیئیس تیر سن 1365 ہجری شمسی کو ایرانی شاعر، محقق اور مصنف ڈاکٹر مہدی حمیدی شیرازی کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1293 ہجری شمسی میں شیراز میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے فارسی زبان و ادب میں ڈاکٹریٹ کیا تھا۔ ڈاکٹر حمیدی نے فارسی شاعری سے متعلق متعدد کتابیں لکھی ہیں، جن میں زیادہ تر کتابیں سبک شناسی، تنقید، تاریخ ادب اور صناعات شعری کے بارے میں ہیں۔ شگوفے، دریائے گوہر، زمزم شب اور بہشت سخن ڈاکٹر حمیدی کی اہم کتابیں ہیں۔ تیئیس تیر سن 1372 ہجری شمسی کو تاریخ ایران کے ایک ممتاز استاد ڈاکٹر عبدالحادی حائری کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1314 ہجری شمسی میں ایران کے مقدس شہر قم کے ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ حوزۂ علمیہ قم کے بانی آیت اللہ الحاج شیخ عبد الکریم حائری کے پوتے تھے۔ ڈاکٹر حائری الہیات کی ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد کینیڈا چلے گئے اور وہاں اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا۔ ڈاکٹر حائری کو آئینی تحریک اور اس میں علماء کے کردار کے بارے میں بہت زیادہ معلومات حاصل تھیں۔ ڈاکٹر حائری نے اپنی تحقیقات کے نتیجے میں ایک اہم کتاب ایران میں تشیع اور آئینی تحریک لکھی ہے، جو فارسی اور انگریزی زبانوں میں شائع ہوئی ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعل اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النہار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرغدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع أبدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد أن خلقت فسوي وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم غابك إنك لطيف لما تشاء برحمتك يا أرحم الراحمين.